من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما سورة نساء آیت نمبر 24 جو حضرات پیچھے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اگر ہمت ہو تو آگے آگے بیٹھ جائیں اگر آج اس سے نہ روکا گیا تو کل لوگ لیٹ کے درس سنیں گے اگر کوئی عذر ہے تو پھر ٹھیک ہے بلا عذر ایسا نہ کیا جائے دوسرا درس قرآن میں تھوڑا سا استحضار پہلے کر لیا کریں کہ یہ کسی خطیب کی یا کسی واعظ کی بات نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو ہمیں پڑھ کے سنایا جا رہا ہے یہود و نصارہ اس نعمت سے محروم ہیں ان کے سامنے جب تورات اور انجیل پڑھی جاتی ہے تو یقین نہیں ہوتا کہ یہ وہی تورات کی وہی آیتیں ہیں یا وہی انجیل ہے اللہ نے ہم پہ کتنا انعام کیا احسان کیا کہ ہمیں اطمینان ہوتا ہے کہ یہ وہی کتاب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فرمایا جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ غور سے سنو وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو قرآن خود قرآن کے آداب بیان کرتا ہے خود اپنے آداب خود بیان کرتا ہے قرآن ایک اور جگہ فرمایا والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا کہ ہمارے نیک بندے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گزرتے کیسی عجیب آیت ہے ایسا نہیں کہ جیسے کچھ سنائی نہ دیا ہو جبکہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا اگر گانے بجانے یا لغویات پہ سے گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں جیسے سنائی نہ ہو کیا عجیب آیت ہے دونوں کو ایک ساتھ اللہ نے بیان کیا لغویات کو بھی اور قرآن مجید کی تلاوت کو بھی خود میرا ذہن بھی اس طرف پہلی دفعہ ہی گیا ہے کہ ان دونوں میں مناسبت کیا ہے لغو فضول بات جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ اس کو لغو کہا جاتا ہے کرکٹ کے میچز میں دلچسپی گانے بجانے تو فرمایا کہ مرو کراما عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں آپ دیکھیں جہاں رقص کی محفلیں ہوں ناچ گانا ہو رہا ہو تو شریف لوگ کیسے منہ نیچے کر کے گزر جاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایمان والوں کی علامت ہے کہ وہ ان چیزوں کی طرف کان نہیں لگاتے لگاتے کس کی طرف ہیں اِذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ جب ان کے رب کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں پڑھی جاتی ہیں تو پھر اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گزرتے غور سے سنتے ہیں تو اس کا حقیقی مصداق درس قرآن ہے اس قرآن کی اس آیت کا حقیقی مصداق درس قرآن ہے کیونکہ عربی میں جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو عجمی کو سمجھ میں نہیں آتا جب درس دیا جاتا ہے تو پھر اس کی سمجھ میں آتا ہے تو اس آیت کا سب سے پہلا مصداق درس قرآن کی محفلیں ہیں تو اس لیے آپ لوگ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ نے ہمیں قرآن سننے کی توفیق دی اصلی شکل میں موجود پھر دوسرا شکر اس بات کا کہ قرآن مجید کو بیان کرنے والے آج دنیا میں بہت ہیں مگر ہر آدمی قرآن کو اپنے مطلب کے لیے بیان کرتا ہے اہل حق سے تعلق نصیب ہو جانا اہل حق کی علامت کیا ہے کہ اہل حق قرآن مجید کی وہ تفسیر بیان کرتے ہیں جو قرآن مجید ہی کے اصولوں کے مطابق ہوتی ہے، اس میں قرآن مجید کے دوسرے نظریات کی نفی نہیں ہوتی، اور وہ 1400 سال سے چلتی چلی آ رہی ہے. یہ سب سے بڑی علامت ہے. اجماع کی مخالفت نہیں کرتے، ایک نئی شوشہ چھوڑنے لا کے جو پوری امت کے خلاف ہو، کیونکہ خود قرآن مجید نے حکم دیا ہے کہ اجماع کے پیچھے چلو، یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. یہ چونکہ موضوع نہیں ہے اس لیے اس پہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. تو بس یہ دو باتیں عرض کر کے آپ درس شروع کرتا ہوں. یہ صرف اس لیے کہ تاکہ تھوڑا غور سے رغبت کے ساتھ سنا کریں کہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پہ تلاوت کی جا رہی ہیں. درس میں یہ بات چل رہی تھی، بقرعید سے پہلے جو درس چل رہا تھا، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 23-24 پانچویں پارے کی ابتدا، جس میں ان عورتوں کی تفصیل بیان کی گئی جن سے ہمارے لیے نکاح کرنا حرام ہے، ماں بیٹیا بہن یہ سب کی تفصیل بیان کی گئی. پھر یہ بیان کیا گیا کہ کوئی عورت کسی کے نکاح میں ہو تو آپ اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اس پر بھی تفصیلی بیان گزر چکا. اب بتایا جا رہا ہے کہ اب حلال کس سے ہے. پابندیوں کی طویل فہرست ہو گئی نا، تو انسان ڈرتا ہے کہ بھائی کسی سے ہے بھی یا نہیں ہے. لوگ بیمار آدمی جب حکیم کے پاس جاتا ہے تو حکیم صاحب اس کو پرہیز بتاتے ہیں، بھائی یہ بھی نہیں کھانا، بڑا گوشت نہیں کھا سکتے، کباب نہیں کھا سکتے، نمک تیز نہیں کھا سکتے، گھی نہیں کھا سکتے، اور پراٹھے نہیں کھا سکتے. تو وہ غصے میں پوچھتے ہیں حکیم صاحب آپ یہ بتا دیں کھا کیا سکتا ہوں میں، دو چار چیزیں رہ گئی ہیں وہ بتا دیں. تو حکیم صاحب کہتے ہیں نا بھائی اس چار چھ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں نا نہیں کھا سکتے، اس کے علاوہ سب کھا سکتے ہو. تو پھر تھوڑا تسلی ہوتی ہے مریض کو، اچھا بھائی یہ اس کے علاوہ باقی سب الاؤ ہے. تو اللہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان عورتوں سے نکاح حرام. وَأُحِلَّ لَكُمْ، حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے، مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان کے علاوہ جتنی ہیں سب کی سب. ذَلِكُمْ اس میں اشارہ ہے، جو ہاتھ سے جب کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے نا اس وقت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. گویا ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو عورتیں ہم نے بیان کی ہیں نا، مائیں بیٹیاں بھتیجیاں بھانجیاں ساس بہو سوتیلی بیٹی، اور ایک عورت نکاح میں ہے تو اس کی بہن سے نہیں کر سکتے نکاح، ٹھیک ہے، ایک عورت کسی کی بیوی ہے کسی کے عقد میں ہے جب تک وہ طلاق نہ دے دے تم نہیں کر سکتے، یہ تو پابندی، یہ ان کے علاوہ ساری کی ساری تمہارے لیے حلال ہے، سب حلال ہیں تمہارے لیے. بہت وسعت ہے اس لفظ میں. یہاں لفظ من کی جگہ لفظ ماں استعمال کیا گیا. یہ عربی لغت کا ایک، جن کو عربی گرامر سے کچھ واقفیت ہے وہ سمجھیں گے، عربی میں لفظ من جو ہے نا یہ ذوی العقول کے لیے، انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں من جا آکا، آپ کے پاس کون آیا، تو کون کسے کہتے ہیں اردو میں، کوئی صاحب آئے ہوں گے نا انسان. لیکن جب میں کہوں گا ماں جا آکا، اس کا مطلب کون سی چیز آپ کے پاس آئی، کون سی چیز جو کہ انسانوں کے لیے استعمال، بولو بھائی، نہیں ہوتا. تو اصول کے مطابق یہاں پر لفظ من ہونا چاہیے تھا. وَأُحِلَّ لَكُمْ، تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں. من وہ عورتیں، وہ انسان، وراء ذالکم، جو ان عورتوں کے علاوہ ہوں. لیکن لفظ وہ استعمال کیا جس میں چیز کا لفظ، چیز میں عموم ہوتا ہے، انسان اور غیر انسان سب کو شامل ہوتی ہے یہ چیزیں. بھائی کہتے ہیں نا تم کیا چیز ہو، لوگ کہتے ہیں نا، کیا مطلب تم یہی نہیں ڈیفائن ہو پا رہا کہ تم انسان بھی ہو یا کچھ اور ہو. تو چیز کا جو مفہوم ہے نا وہ انسان اور غیر انسان، ذوی العقول اور جو عقل والی چیزیں نہیں ہیں ان کو بھی شامل ہے. اب قرآن مجید تو بلاغت پر مشتمل کتاب ہے نا، وہ ایسا غیر مناسب لفظ خواتین کے لیے استعمال کر سکتا ہے کہ یہ جتنی اور عورتیں جتنی چیزیں ہیں، یہ عورتیں جتنی جن کو اللہ چیزیں کہہ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں. تو اس میں نقطہ کیا ہے؟ بعض علماء نے نقطہ یہ بیان کیا کہ عورتوں میں اکثر عقل چونکہ کم ہوتی ہے اس لیے ان کو چیز سے تعبیر کیا گیا ہے، گویا بے عقل، مگر یہ درست نہیں ہے. اس لیے کہ اگر بے عقلی سے تعبیر کیا جانا عورتوں کو تو یہاں بے عقلی سے تعبیر کرنے کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے, اس میں حکمت کیا ہے؟ کوئی حکمت نہیں ہے. تو اصل وجہ یہ معلوم ہوتی ہے, اور بعض مفسرین نے اس کو لکھا بھی ہے کہ جب آپ کسی چیز کے عموم میں مبالغہ پیدا کرتے ہیں تو جو چیز شامل ہو اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں, جو شامل نہیں ہے اس کا تذکرہ بھی کرتے ہیں. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں گا پھر سمجھ میں آئے گی, ورنہ آپ کہیں گے پتہ نہیں کس قسم کی ٹیکنیکل باتیں مولوی صاحب کر رہے ہیں. دیکھیں جب گھر میں کوئی مہمان آتا ہے, گھبرا رہا ہوتا ہے, آپ اس سے کھانے کا پوچھتے ہیں, کھانا رکھا ہے, مٹھائی رکھی ہے, رسگلے رکھے ہوئے ہیں, وہ ڈر رہا ہے کھاتے ہوئے, ایک شرم ہوتی ہے, جھجک ہوتی ہے, پتہ نہیں پیسوں سے خرید کے تو نہیں لائے, مہنگے تو نہیں ہے, ایسا تو نہیں مروت نے پوچھنے اور میں اٹھا کے کھانا شروع کر دوں. بعض دفعہ ویسے ہی پوچھا جاتا ہے, بھائی کھائیں گے تو نہیں آپ, اور مہمان فوراً کہہ دیتا ہاں کھاؤں گا, میزبان کے گلے پڑ جاتا ہے وہ کہ یار یہ تو میں نے تو ویسے ہی پوچھ لیا تھا. تو مہمان پر ایک روب دبدبا ہوتا ہے, وہ جھجکتا ہے. تو آپ مہمان کی جھجک دیکھتے ہوئے کہ بھائی یہ ہاتھ بڑھاتے ہوئے تھوڑا گھبرا رہا ہے, شرم آ رہی ہے, جھجک محسوس کر رہا ہے, آپ اسے کہتے ہیں بھائی کھائیے نا, کہتے ہیں نا کہ بھائی کھائیے نا. اب وہ ڈرتے ڈرتے پوچھ رہا ہے کہ بھائی ایک کھاؤں یا دو بھی کھا سکتا ہوں, تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے بولیں گے بھائی یہ سب کچھ آپ کا ہے, اس گھر میں سب کچھ آپ کا ہے, جو چاہیں کھائیں, گھبراتے کیوں ہیں؟ تو یہاں جو چاہیں میں لفظ میں مٹھائی کا ڈبا اور ڈبے کے علاوہ بھی چیزیں آ گئیں, فریج میں جو کچھ رکھا ہے وہ بھی, کچن میں دیگچی کے اندر جو کچھ رکھا ہے وہ بھی, لیکن حقیقت میں آپ کی مراد یہ نہیں ہوتی کہ اس مٹھائی کے علاوہ کچھ اور کھائیں, بلکہ عموم میں مبالغہ پیدا کرنا کہ بھائی جب اتنی ساری چیزیں حلال ہیں تو یہ تو بطریق اولا حلال. یہ ایک لغت کا, ایک بلاغت کا اصول ہے. بلاغت میں ہمیشہ کبھی کلام کے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتے, بلکہ مبالغہ مقصود ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں آدمی شیر ہے, شیر, تو مقصد یہ نہیں کہ اس کی دم بھی ہے اور اس کے جناب نوکیلے دانت بھی ہیں, مقصد ہے بہادری ہے شیر جیسی, حالانکہ بہادری بھی شیر جیسی نہیں ہوگی, لیکن اس کو جھوٹ نہیں کہتے, بلکہ یہ کلام میں مبالغہ پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے تاکہ سامنے والے کی سمجھ میں بات اچھی طرح آ جائے. تو اب میزبان جب کہتا ہے کہ یہ کھائیے جو کچھ ہے آپ کا ہے, مراد یہ مٹھائی ہی ہوتی ہے, مطلب یہ نہیں کہ فریج میں گھس کے آپ وہاں سے جو بالو شاہی رکھی ہے وہ بھی آپ اٹھانے کی کوشش کریں, اور کچن میں جو گٹکا رکھا ہوا ہے ہم نے چھپا کے پان کے ڈبے رکھے وہ بھی کھائیں. نہ نہ, کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا. مہمان بھی سمجھتا ہے کہ جب میزبان مجھے اتنا پروٹوکول دے رہا ہے تو بھائی جو کچھ ہے آپ کا ہے, تو مطلب یہ کہ پھر ایک یا دو کی بات نہیں ہے, چار چھ لڈو بھی میں آرام سے کھا سکتا ہوں. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے جو تعبیر استعمال کی, ما ورا ازالکم, آپ پر پابندیاں پیچھے اتنی لگی ہیں نا, اس سے نہیں نکاح کر سکتے, اس سے نہیں کر سکتے, اس سے نہیں کر سکتے, وہاں گورا تو ہر ایک سے کر رہا ہے انگریز, اس کے لیے تو یہ قانون اور ضابطہ ہی نہیں ہے, کہنے جس سے سمجھ میں آؤ کر لو, بلکہ نکاح بھی کرنے کی ضرورت نہیں, جیسے چاہو اپنی خواہش پوری کرو. اور آپ مسلم کنٹری میں رہتے ہیں, مسلمان معاشرے میں, آپ کو مولوی صاحب نے شروع میں بتا دیا, حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہات نسائکم, یہ ساری تفصیل جو ہے نا سن سن کے اب آگے اللہ فرما رہے ہیں, ارے بھائی احل لکم ما وراء ذلکم, اس کے علاوہ سب حلال, سب حلال ہے, کوئی پابندی نہیں ہے سوائے مشرک عورت, مشرک جس کو دوسری آیات میں حرام قرار دیا, حتیٰ کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال. اور مسلمانوں میں ان اصناف کے علاوہ, ان اقسام کے علاوہ سب کی سب حلال ہیں تمہارے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو عموم میں مبالغہ تاکہ تمہاری گھبراہٹ دور ہو جائے اور تم نکاح کو برا کام نہ سمجھو, اور یہ سمجھو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہیں اس میں وسعتیں دی جا رہی ہیں. وسعتیں, پابندیاں نہیں لگائی جا رہی بلکہ وسعتیں دی جا رہی ہیں. یہی طرز عمل فن کہو ما طاب لکم من النساء میں بھی ہے. اللہ نے فرمایا نا جہاں دوسری آیت میں دو دو تین تین چار چار سے نکاح کرو, تو وہاں بھی ماں کا لفظ, وہاں بھی عموم میں مبالغہ, کہ جن عورت جو بھی پسند آئیں ان میں دو دو تین تین سے تم نکاح معذرت کے ساتھ کر سکتے ہو. یہ موضوع میں نہیں لے کر آ رہا, یہ قرآن میں آیا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں نا آپ گھما پھرا کے شادی پہ لے آتے ہیں, تو آیتیں ہی وہی چل رہی ہیں, تو اس کو تو ڈیفائن کرنے دیں, مجبوری ہے. ٹھیک, ہماری بھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں. تو جو ہے وہاں بھی مبالغہ پیدا کرنا مقصد ہے کہ نکاح کے معاملے میں معاشرے کی طرف سے تو پابندیاں ہیں, دہلی والا دہلی والی سے کرے گا, سہارنپور اسٹیشن کی طرف رخ بھی نہ کرے. وہ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں شادیوں میں کیا ہوتا ہے, پنجابی ہے تو پنجابی عورت سے ہی کرے گا, مہاجر سے نہیں ہو سکتا. نہیں, یہ ہمارے خاندان کی رسم و رواج کے خلاف ہے. میمنوں میں بہت زیادہ ہے, میمن عورت ہی آئے گی گھر میں اور لڑکی بھی میمن خاندان میں ہی جائے گی, اور جناب مہاجر ہے تو مہاجر سے کرے گا. اردو اسپیکنگ سے, پھر اردو اسپیکنگ میں اکثر بتاتا رہتا ہوں نا, بہت ساری شرطیں لگی ہوئی ہیں اردو اسپیکنگ کی, بہت قسمیں, جو سہارنپور کے وہ سہارنپور سے, یو پی والوں سے, دہلی والے دہلی والوں سے, جو یو پی والے دہلی والی سے نہیں کریں گے, کبھی دہلی والے بڑے تیز ہوتے ہیں اور دہلی والے وہ کہتے ہیں یہ بڑے بیوقوف ہوتے ہیں. تو ایک دوسرے کے لیے بہت ساری پابندیاں ہم نے, نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ 40-40 سال کی مرد کی عمر ہو جاتی ہے, اس کی بھی شادی نہیں ہوتی, اور لڑکیاں بھی جوانی کی عمر سے گزرنا شروع کر دیتی ہیں, بوڑھی ہونے لگتی ہیں گھروں میں, ان کی بھی شادیاں نہیں ہوتی. تو اس لیے اللہ نے نکاح کو جب حلال قرار دیا تو بہت مبالغہ کیا اس میں, فرمایا ما وراء ذلکم, یورپ جاتے ہو وہاں گوری عورتوں سے کر لو, اگر مسلمان ہو گئی ہیں وہ ان سے کر لو, اور چاہے یہ جو افغانی آج کل چائنا جاتے ہیں نا, چائنیز, تو چائنیز عورتوں سے افغانی بہت شادیاں کر رہے ہیں ان کو مسلمان کر کے, چائنیز عورتوں سے, جیپنیز عورتوں سے, وہاں کی عورتیں اپنے شوہر وہاں کے مردوں سے نہیں کرتی شادیاں. ہمارے ایک رشتے دار جاپان کا ٹور لگا کر کے آئے, جاپانیوں سے بڑے متاثر تھے وہ, جاپانیوں سے آپ بھی بڑے متاثر ہوں گے نا, ہم بھی بڑے متاثر ہیں کہ جیپنیز اتنے اچھے ہوتے ہیں, ایسے سلیقے شعار اور ایسے ایٹیٹیوڈ ان کے, کہ بہت ہی تمیز سے, بہت ہی تمیزدار قوم ہے. تمیز کی میں ابھی مثالیں نہیں دوں گا, سب کو پتا ہے کہ اتنی ترقی کی جاپان نے, تو کچھ تو ہوگا نا. تو وہ جب جاپان سے ہو کے آئے, انہوں نے کہا کہ جاپانی عورت جیپنیز کو پسند نہیں کرتی, اتنے اچھے ہیں. ٹھیک ہے نا, اب کیا اچھائی رہ گئی میرے بھائی, جب وہاں کی عورت اپنے مقامی مرد سے شادی نہیں کرنا چاہتی, غیر ملکی کو ترجیح دیتی ہے. وجہ اس کی یہ کہتے ہیں, وہ وجہ اس کی یہ کہ وہ جیپنیز جو ہے نا, اس کو پتا ہے شادی کر کے کچھ دن تو رہے گا بیوی کے پاس, اس کے بعد وہ رات کو کہا جاتا ہے نائٹ کلب میں, بیوی کے پاس نہیں آتے, وہ نائٹ کلب بہت زیادہ ہے وہاں پہ. تو اگر ان کو کوئی مسلم مل جائے نا, مسلمان, تو وہ اس سے شادی کو ترجیح دیتی ہیں. وجہ اس کی ان کو پتا یہ, اگر وہ مسلم زانی شرابی نہیں ہے تو یہ جو ہے نا کم از کم رات کو گھر آئے گا. ہمارے ہاں کیسا بھی خراب آدمی ہو بالآخر آتا کہاں ہے, بشرطے کہ زانی نہ ہو. اب چونکہ ہمارا کلچر بھی خراب ہو رہا ہے, زینا کی طرف جا رہا ہے, تو وہ پھر وہ بھی اسی کا انجام بھی اللہ نہ کرے وہی ہوگا جو ان ممالک کا انجام ہوا. لیکن جہاں زینا نہیں ہے تو وہ بہرحال بیویوں کے ساتھ وفا کرتے ہیں. تو صحابہ کرام نے بھی ایسے ہی کیا, جب باہر دنیا میں گئے ہیں بہت کثرت سے نکاح کیے صحابہ کرام نے. یہ جو آپ کو سید بہت بڑی تعداد میں دنیا کے ہر ملک میں سادات نظر آئیں گے آپ کو, جو حضرت حسین حضرت حسن سے ان کے نسب ملتے ہیں. تو یہ کیسے ہو گیا, ظاہر ہے ان کے نکاح بہت دوسرے ممالک میں بھی جا کے کیے ہیں, تو ان سے نسل جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے. تو احل لکم ما وراء, اس میں عورت کا بھی فائدہ ہے نا, مرد کے جب نخرے کم ہوں گے تو پھر لڑکی کی شادی بھی آسان. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ مائیں شکایت کرتی ہیں کہ ہماری بیٹیوں کے لیے رشتے نہیں آتے, جو بھی رشتہ آتا ہے وہ کچھ نہ کچھ عیب نکال کے مسترد کر دیتے ہیں, لیکن اپنے بیٹوں کے بارے میں ان کا رویہ بالکل یہی ہوتا ہے. جب بیٹوں کے لیے رشتہ دیکھنے جاتی ہیں تو اس سے زیادہ عیب نکال کے مسترد کرتی ہیں. تو بھائی جیسی روح ویسے فرشتے, جیسا آپ ان کے ساتھ سلوک کر رہی ہو دوسرے کی بیٹیوں کے ساتھ, تو آپ کی بیٹیوں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہوگا. اسی طرح مرد جب اپنے لیے معیار بہت اونچا کر لے گا نا کہ میری بیوی ایسی ہونی چاہیے, اللہ نے تو اجازت دی ماں وراء ذلکم سب حلال, لیکن آپ نے پہیں لگا دی اس میں, میں اردو اسپیکنگ ہوں تو لڑکی اردو اسپیکنگ ہونی چاہیے, پھر میں یو پی کا ہوں تو یو پی کی ہونی چاہیے, میں جناب میں اتنا تعلیم یافتہ ہوں, میں نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے تو لڑکی کم از کم ایم اے ہونی چاہیے, اور میں اتنا کماتا ہوں تو لڑکی کی بھی جاب ہونی چاہیے. تو جب آپ نے اتنی شرطیں لگا دی تو اب اگر آپ کے اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو یاد رکھو پھر آپ کو بھی اس معیار پہ اپنی بیٹی کو لانا پڑے گا. جو آپ نے اپنی بیوی کے لیے معیار متعین کیا تھا، لیکن جب آپ اپنی بیٹی کو اس معیار پہ لے کر آئیں گے تو زمانہ آگے جا چکا ہوگا، کمپٹیشن اتنا ہے نا کہ پھر معیار ایم اے اسلامیات پہ نہیں ہوگا یا ایم اے انگلش پہ نہیں ہوگا، پھر وہ معیار پی ایچ ڈی پہ جا چکا ہوگا۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات، مولوی صاحب کی باتیں مشکل سے سمجھ میں آئیں گی، لیکن یہی زمینی حقائق ہیں جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے چھوڑ دو میرے بھائی یہ فضول قسم کی باتیں، لڑکی والوں کے اگر نخرے ہونا تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ لڑکی والوں نے اپنی بیٹی دینی ہے، جس کے گھر رخصت کر کے بھیج رہے ہیں تو ان کے بارے میں تو لڑکی کے باپ کو بہت حساس ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں کیسا نکلے، لیکن آپ تو لے کر آ رہے ہو نا، تو آپ کے لیے جو ہے نا معاملے میں وسعت اللہ نے رکھی ہے، آپ اتنی زیادہ شرطیں نہ لگاؤ اور معاشرے میں اس رواج کو ختم کرنے کی کوشش کرو، اپنے سے کمتر گھرانوں میں شادیاں کرو اور یہ چھوڑ دو۔ ایک عجیب یعنی ایک میں تو لوگوں کے فون آتے رہتے ہیں نا صبح شام، یہ ہوتا کیوں ہے یہ میں آپ کو بتاؤں۔ جب انسان یہ اتنا زیادہ، میں جیسے آپ کو عرض کر رہا ہوں نا کہ اتنی شرطیں نہ لگائیں، آپ سارے مرد حضرات ہیں جب شادی کریں تو اتنی پخیں نہ لگائیں، کوئی بات نہیں اردو اسپیکنگ اگر پنجابیوں میں کر لے کچھ نہیں ہوتا، اور پنجابی اگر اردو اسپیکنگ میں کر لے کچھ نہیں ہوتا، مہاجر اگر پٹھان میں کر لے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے بھی الحمدللہ پٹھان میں کی نا، آپ کے سامنے مثال ہوں، میں تو پٹھان نہیں ہوں ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے بھی پٹھانوں نے بھی مجھے دے دی اپنے خاندان کی لڑکی۔ اللہ کا فضل ہے 2.5 سے 3 سال ہونے والے ہیں، بہت آرام سے حساب کتاب گزر رہا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ جب ہمارے اپنے خاندان کے جو طور طریقے ہیں وہ ہم نے اس پہ فٹ نہیں کیے کہ بھائی ان کا کلچر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، آپ کی زبان میں بولوں گا میں ٹھیک ہے نا، انہوں نے ہم سے وہ توقعات وابستہ نہیں کی، ان کو پتا تھا بھائی یہ تھوڑے سے الگ اسٹائل کے ہیں تو تھوڑا سا کمپرومائز انہوں نے تھوڑا سا ہم نے ہوڑا کے زندگی کی گاڑی چلنا شروع ہو گئی، تھوڑا سا آپ پٹھان بن جائیں صحیح ہے نا، تھوڑا سا وہ کیا بن جائے مہاجر بن جائے، چلو بھائی چلاؤ گاڑی۔ پنجاب میں کریں گے تو تھوڑا سا پنجاب والے آپ بن جائیں، آپ تھوڑا سا پنجابی سٹائل بھی لے آئیں، لسی شسی دہی شہی صحیح ہے نا، گھر میں مکھن کا اضافہ کر دیں آپ، بھائی پہلے مکھن نہیں آتا تھا جیم آتا تھا، اب آدھا کلو دہی آئے گی روزانہ، 1 کلو بھینس کا دودھ آئے گا۔ ویسے اتنے خرچے بھائی ہر قوم پہ خرچے تو ہوتے ہیں، خرچوں کی نوعیت میں فرق ہوتا ہے، کسی قوم کی خرچے لباس پہ زیادہ ہوتے ہیں، کسی کی کھلائی پلائی پہ ہوتے ہیں، تو نوعیت تبدیل ہو جائے گی۔ تو اپنے ظرف کو وسیع کریں، اس میں یہ جمود توڑیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ جمود توڑتا کیوں نہیں ہے انسان، توڑتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے سارے مزے اس دنیا میں اٹھانے ہیں، لہذا جیسا میرا معیار ہے نا ایسی بیوی ہونی چاہیے تاکہ سارے مزے میں دنیا میں مجھے مل جائیں، لہذا وہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ شکل بھی اچھی ہونی چاہیے، تعلیم بھی ہونی چاہیے، گھر کے طور طریقے بھی ہونے چاہیے، جب میرے رشتے دار آئیں تو بہو ایسی ہونی چاہیے گھر میں کہ وہ ان سے یعنی میزبانی بھی بہت اچھی طرح سے کرے، ان سے پوچھے بھی اور ساس سسر کی بھی تسلی کے ساتھ خدمت کرے، پھر تعلیم یافتہ ہو، بچوں کی تربیت ہو، اور جاب اگر ضرورت کے وقت کرنی پڑ جائے تو جاب بھی کرے۔ اوہ ہلا کے ایسا کہ جیسے بنی اسرائیل کی گائے، موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا نا گائے ذبح کرو، تو بنی اسرائیل نے پوچھا بھائی ہوتا گائے ذبح کرو تو مطلب یہ کہ کوئی بھی گائے لاؤ جو لنگڑی لولی معذور نہ ہو ذبح کر دو ختم؟ انہوں نے کہا نہیں، کس قسم کی گائے ہونی چاہیے، ماں لو نوہا اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، پابندیاں لگی، فرمایا کہ زرد رنگ کی ہونی چاہیے، فاقی اللونہا چمکتا ہوا رنگ، تسر الناظرین دیکھنے والوں کو پسند آئے، جیسے وہ لاسانی اور دل پسند والوں کے فارم ہوتے ہیں نا یہاں سہراب گوٹ میں، دیکھنے والے کہیں گائے لایا ہے بھائی، ایک پابندی اپنے اوپر لگوا لی انہوں نے۔ پھر کہا کہ اے موسیٰ اس طرح کی تو بہت ساری گائے ہوتی ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا، مزید پابندی لگی، پھر کہا سمجھ میں نہیں آیا، مزید پابندی لگی، تو اتنی پابندیاں لگا لی کہ حکم پر عمل کرنا مشکل ہو گیا، ایسی گائے آرڈر پہ بنوانی پڑے گی، مارکیٹ میں مل نہیں رہی۔ فذبحوها وما کادوا یفعلون، اللہ فرماتے ہیں ذبح کر تو لیا لیکن قریب تھا کہ نہ کرتے۔ تو بیائی نہیں، بیوی کی سلیکشن میں اتنی سخت مرد نے معیار بنائے ہوئے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں شاید یعنی یہ آیت یہاں چسپا ہو، فناکحوها وما کادو ینکحون، انہوں نے شادی کر تو لی لیکن ان کے حالات کو دیکھ کے لگتا تھا کہ کمارے ہی مر جائیں گے یہ دنیا سے، ان کو ملے گی نہیں، اتفاق سے مل گئی، ورنہ اس قسم کی شرائط میں لڑکی کسی کو ملتی نہیں ہے۔ تو بھائی جو یہاں بیٹھتے ہیں، جو لوگ بات سنتے ہیں، تھوڑا سا مردوں کے معاملے میں معیار جو ہے نا مرد ہلکا کریں، اللہ تعالیٰ کی ان ترغیبات سے متاثر ہوں۔ میں نے بھی بتایا نا اللہ کیا فرماتے ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، ایمان والے اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گزرتے۔ آگے چلتا ہوں، فرمایا ان تبتہو بی اموالکم، اب حلال تو کر دیا تمہارے لیے، حلال سے فوراً ذہن چاہتا ہے کس کی طرف؟ زنا کی طرف، کہ بھائی کسی قاعدے اور ضابطے کے بغیر اللہ نے اجازت دے دی فائدہ اٹھانے کی، نہ، فرمایا کچھ پابندیاں ہیں، وہ پابندیاں کیا ہیں؟ ان تبتہو کہ تم رشتہ تلاش کرو گے بی اموالکم، اپنے مال کے ذریعے۔ مال کس کا خرچ ہوگا؟ بولے بھائی مرد۔ اس میں جہیز کی بھی نفی، بارات کے کھانے کی بھی نفی، بری کی رسمیں جو بےہودہ فحش انتہائی گھٹیا رسمیں ہیں کہ لڑکی کے گھر سے چیزیں آ رہی ہیں شوہر کے بھائیوں کے لیے اور دیوروں کے لیے اور ساس کے لیے اور جٹھانی کے لیے اور سونے کی لاکٹ آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا آ رہا ہے، یہ سب بکواسات۔ مال کس کا خرچ ہوگا؟ اللہ مردوں کو خطاب کا ان تبتغوا، تمہارا، یہ اللہ نے براہ راست تم کا لفظ استعمال کیا، یو، ٹھیک ہے نا، تمہارا، تو مردوں کا خطاب ہو رہا ہے، تم تلاش کرو گے کس کے ذریعے؟ مال کے ذریعے۔ تو یہ جو نکاح ہوگا، جوڑ ہوگا، ان میں سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ تمہاری جیب میں کچھ پیسے ہونے چاہیے۔ خرچہ کس کا ہوگا؟ تمہارا۔ البتہ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خرچے بالفعل ہوں یا بالقوا ہوں، دونوں چلیں گے۔ بالفعل اور بالقوا کی اصطلاح ذرا گاڑی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ چاہے ابھی ہوں، ابھی نہیں ہے لیکن کمانے کی طاقت ہے، تو یہ بھی گویا ہیں پیسے۔ ایک آدمی کے پاس ہنر ہوتا ہے کمانے کی طاقت، وہ کہتی ہے بھائی آپ مجھے قرضہ دے دیں، تو کہیں گے آپ واپس کہاں سے کریں گے، آپ کے اکاؤنٹ میں تو پیسے نہیں، کہہ رہے یار جا کے پتا کرو، میں میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں چار دن میں کما لیتا ہوں، کرتے کیا جی، میں ٹھیکے دار ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ تو عملاً کمانے کی طاقت بھی اگر کسی میں ہے تو وہ بھی شریعت کی نظر میں مالدار ہی شمار ہوتا ہے۔ تو خواہ ابھی یا ادھار پہ، یعنی مہر فوراً نہیں تو موجل بھی ہوتا ہے نا، بعد میں ادا ہو جائے گا۔ تو اللہ نے پہلی شرط کیا بیان کی؟ بھی شرطیں گنیں آپ لوگ اور دیکھیں ہم ان شرطوں پہ پورا اترتے ہیں، ہمارا معاشرہ پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ تو پہلی شرط قرآن نے کیا بیان کی ہے؟ مال کس کا خرچ ہوگا؟ بولو بھائی، لڑکے کا جو شادی کر رہا ہے، لڑکی والوں کا۔ اکثر میں بتاتا ہوں نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چار بیٹیوں کی شادی کی ہے، ایک کھجور بھی کسی کو نہیں کھلایا اپنی بیٹی کی شادی پہ۔ یہ جو بارات کے کھانوں پہ دو دو ڈھائی ڈھائی تین لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں نا، یہ بےہودہ رسم ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ ولیمہ ہے شریعت میں، بارات نہیں ہے، شادی بارات کے کھانے نہیں ہیں، بری بری سب فضول چیزیں ہیں۔ تو پہلی شرط کیا بیان کی ہے؟ مال تمہارا۔ اس میں نفی کس کس چیز کی ہو گئی؟ سبق یاد کرا رہا ہوں، آپ یہاں سے اٹھتے ہی بھول جائیں گے، دوبارہ گھر جائیں گے، کسی گھر میں شادی ہو رہی ہے، پھر وہیں جا کے وہ ہاں بھی بتاؤ، تو بلکہ گھر جائیں گے نا، سب سے پہلے اپنا بستر چیک کریں، یہ کہاں سے آئے، تو سوچیں ماضی کے اوراق۔ آپ کو گھر میں بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی جو آپ کی نہیں ہیں، معذرت کے ساتھ راز فاش ہو رہے ہیں۔ جائیں گلاس اٹھا کے دیکھیں، ٹھیک ہے، جو شادی شدہ ہیں جن کے بچے جوان ہو گئے ان کی بات کر رہا ہوں، جو کنوارے ہیں ان کے، تو ان کے ہاں بھی وہ بھابھیوں کا لایا ہوا ہوگا، تو جو شادی شدہ ہیں وہ جا کے دیکھیں، یہ جو میں 10 سال سے اس گلاس میں پانی پی رہا ہوں، ذرا ماضی کہ میں نے زندگی میں کبھی گلاس خریدا ہے، تو یہ میرے گھر میں کہاں سے آیا؟ تو ایک دم یاد آئے گا، ایک ٹرک آیا تھا، صحیح ہے نا، اس میں اور بہت دلہن سمیت اور بہت ساری چیزیں تھیں، دلہن نہیں تھی، دلہن لیٹ پہنچی ہے، چیزیں پہلے پہنچی ہیں، حال جبکہ مہر بعد میں دیا جاتا ہے، دلہن پہلے پہنچ جاتی ہے۔ جو قرآن جس کو بیان کر رہا ہے وہ لیٹ، صحیح ہے نا، اور جس کو بیان نہیں کیا جا رہا وہ ایڈوانس میں، پہلے گھر جا کے دیکھا جاتا ہے، جہیز پہلے پہنچایا جاتا ہے وہاں۔ پھر جب آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو پلیٹ کو اٹھا کے دائیں بائیں اچھی طرح سے دیکھیں، ڈنر سیٹ کہاں سے آیا تھا، یہ بستر جس پہ میں سوتا رہا ہوں، ضمیر ملامت کرے گا آپ کو، ورق کردانی کریں کہ یہ کہاں سے آیا، پتہ چلا یہ بھی وہیں سے آیا تھا، تکیہ بھی وہیں سے آیا تھا، تکیہ کے اندر روئی بھی بھروائی بھی وہیں سے ہوئی تھی، غلاف بھی وہیں سے، بیڈ شیٹ بھی وہیں سے۔ پھر مزید آپ گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو اپنی پتلون بھی یاد آئے گی کہ یہ بھی بری کی رسم میں ملی تھی، گھڑی اور موبائل اور جتنی اچھی چیزیں ہیں نا ساری وہیں سے آئی تھی۔ تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ جب تک مضبوطی نہیں دکھاؤ گے میرے بھائی کوئی رسم چھوٹتی نہیں ہے۔ معذرت خواتین میرا بیان سن کے بہت بدکتی ہیں، بہت پہلے ہی بھاگی ہوئی ہیں اور بھاگ جائیں گی، لیکن کیا کروں، یہ سارے کام کرواتی کون ہیں؟ خواتین۔ اور جو افغانستان میں امریکہ کے خلاف لڑ کے آیا ہوا ہے نا، وہ گھر میں آ کے بیوی کے سامنے ڈھیر ہو جاتا ہے، کہتا ہے یار میں کیسے، یعنی وہ مان لیتا ہے ساری بات۔ تو خواتین سے بھی گزارش ہے کہ آپ کو تو اپنے شوہروں کو خود سمجھانا چاہیے کہ بھائی کیوں خرچہ کر رہے ہیں، دونوں پارٹیاں مل کے بیٹھے لڑکے والے لڑکی والے، بھائی نہ ہم تمہارا خرچہ کرائیں گے نہ تم ہمارا خرچہ کراؤ، آج ہم اپنی بیٹی سادگی کے ساتھ بھیج دیں گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا، کل تمہاری بیٹیاں جوان ہوں گی تم بھی بھیج دینا، بولنا ہمارے باپ دادا کے یہاں یہی رسم ہے، لوگ کنجوسی کے تانے دیں گے نا، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، کہتے ہیں نا جب میت پہ کچھ کھلاؤ نہیں لوگوں کو، مرغے شرغے تو لوگ کہتے ہیں نا، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، نہ کچھ، ابا مر گیا اور کچھ کھلا ہی نہیں کسی کو کچھ، تو بھائی ابا مر گئے تو کیوں کھلائے وہ۔ تو ایسے ہی بیٹی رخصت کر دی، خالی ہاتھ بھیج دیا، خالی ہاتھ۔ تو بتا دیں کہ بھائی ہم خالی ہاتھ، پہلی بات تو پوری بیٹی بھیج دی ہے، اتنی بڑی چیز دے دی اس کو، پوری بیٹی بھیج دی، اس کو بھیج دی، اس کے گھر میں روانہ کر دی، اس کے گھر بسانے کے لیے اپنے جگر کا ٹکڑا اس کے حوالے کر دیا، اور کیا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ بچی ہماری ہے، بھاگی نہیں جا رہی کہیں، جہاں ضرورت پڑے گی، داماد بعض دفعہ غریب بھی ہوتا ہے، غریب نہیں بھی ہے، ہم اپنی بچی کو تحفے جیسے بھائی بھائی کو بھی تحفے دیتا ہی نہیں دیتا، بچہ اپنی ماں کو بھی تحفے، بیٹی بھی تو اپنی ماں کو تحفے دیتی ہے نا، تو جیسے وہ پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، بیٹی جب چاہے گی اپنے باپ کو تحفہ دے گی، باپ جب چاہے گا اپنی بیٹی کو تحفہ دے گا، پبلک کے مشورے کی اس میں ضرورت نہیں ہے، نہ عوام کو دخل اندازی کی ضرورت ہے۔ ہماری بیٹی ہے، ہم خالی ہاتھ بھیجیں یا جناب سونے میں لات کے بھیجیں یا اس کی جیب میں بم رکھ کے بھیجیں، آپ کو اس پہ اعتراض کا حق نہیں ہونا چاہیے، آپ کون ہوتے ہیں ٹانگ اڑانے والے، اس کا اصل جواب یہ ہے۔ لیکن عورتیں آئیں گی محلے کی، آپ نے دوستوں کو تو مرد چپ ہو جائے گا، مرد بولے گا بھائی اپنی بیٹی کا معاملہ میں واقعی یار یہ تو غلط کر رہا ہوں، میں تو غیرت کا مسئلہ نہ بنا لے، جان سے نہ مار دے مجھے۔ اور ممکن ہے آپ اپنی بیوی کو بھی سمجھا دیں اور وہ بھی مان جائے، چلو بھائی ٹھیک ہے، پہلی دفعہ منع کے ابا نے کوئی زندگی میں ڈھنگ کی بات کی ہے۔ لیکن ہوگا کیا، پھر یہاں سے آئیں گی خواتین، بہن تمہارے میاں نے کیا دیا اپنی بیٹی کو؟ جی وہ تو مولوی صاحب کا بیان سن کے آئے تھے۔ اچھا یہ اپنی باری میں ان کو بیان سمجھ میں آیا ہے؟ آج تک تو کھاتے بھی رہے ہیں، خود بھی اتنا جہیز لے لیا، اور یہ بس وہ پھر ایسے تانے، عورت کے تو تانے پھر ایسے ہوتے ہیں نا، وہ ایسی باتیں، تو ہمت کرو بنانے دو باتوں، بولو یہ گندگی رسم ختم ہو جائے ایک دفعہ۔ خدا کی قسم جس نے اس نیکی کی بنیاد رکھ لی، میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی نیکی کی اس نے، اتنی بڑی نیکی کی، بیٹیوں کو باپ پہ بوجھ بننے سے بچا لیا اس نے۔ ہمارے سامنے جو کیسز آتے ہیں، میں اگر آپ کو بتا دوں برین ہیمریج ہو جائے آپ کو، لاکھوں پتی لوگ بھی بیٹی کی پیدائش پہ خوش نہیں ہیں، کیونکہ ایک آدمی 10 لاکھ کماتا ہے نا تو اس کو بیٹی کو دینا اسی حساب سے پڑے گا، پھر 6 بیٹیاں ہو گئیں تو اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ تعلیم الگ دلوائے، دیکھو بیٹے کو آپ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پیسہ خرچ کرو، ریٹرن ہو جاتا ہے، اس کو پتا یہ کما کے مجھے ہی کھلائے گا۔ بیٹی پہ جتنا خرچ کرو گے آپ کو پتا ہے میرے فائدے کی نہیں ہے، سب سسرال کی جو ہے نا اس کی حوث اس سے پوری ہوگی، سسرال کی، اور سسرال بھی وہ جو بیٹی کا خیر خواہ بھی نہیں ہوگا، ان کے اپنے اختلافات الگ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ عذاب ہے میرے بھائی، ہندو معاشرے میں جو واقعات ہو رہے ہیں نا، کل ہمارے معاشرے میں بھی ہوں گے یہ واقعات، ہمارے پاس جب اللہ کی کتاب موجود ہے، اسلام موجود ہے، تو ہمیں ان کو فالو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گائے کا پیشاب پینے والی قوم ہے، ہم شادی بیاہ کی رسومات بھی ان سے لیں گے؟ ہم وہ گائے کا چھڑکاؤ کرنے والے اور بتوں کے سامنے جھکنے والے، اس قوم سے ہم اپنے نکاح اور شادی کے کلچر کو اس قوم سے ہم لیں تو ہم سے بدتر دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ جس کے پاس ایک بہترین راہ عمل موجود ہے، ایک پاکیزہ نظام موجود ہے، وہ اس نظام کو چھوڑ کر کبھی انگریزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کبھی چائنا والوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور کبھی ہندوؤں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ ایک شہزادہ بادشاہ کے طور طریقوں کو چھوڑ کر محلے کے بھنگیوں سے سلیقے اور طور طریقے سیکھ رہا ہے، بادشاہ کو کتنی غیرت آئے گی کہ تو شہزادہ ہے، تیرے تو میں بادشاہ ہوں، مجھ سے سیکھ، تو جا کے کبھی کسی بھنگی سے پوچھ رہا ہے بتا مجھے نہانا کیسے ہے، مجھے استنجا کیسے ہے، وہ بھنگی کو کیا پتا استنجا کیا ہوتا ہے اور غسل کیا ہوتا ہے، اس سے صاف رہنے کے طریقے سیکھ رہا ہے تو میرے بھائی ان لوگوں کا تو خاندانی نظام تلپٹ ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے۔ ان سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے شادی کیسے کرنی ہے، جہیز کتنا دینا ہے، بارات، ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں موجود ہیں، تو بھائی اس پہ جہاد کرنا پڑے گا، یہ رسم آسانی سے ختم نہیں ہوتی۔ میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں، لڑکی والوں کی کسی حد تک مجبوری ہوتی ہے جہیز دینا ان کو، ورنہ تانے ملتے ہیں، لڑکے کی کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ تھوڑا ایکشن لے نا، بولے بھائی میں نہیں، مجھے نہیں چاہیے بارات کا کھانا، وہ مضبوطی دکھائے تو دکھا سکتا ہے، وہی وہ نہیں دکھاتا تو بھائی ہمت کرو گے نہیں کرو گے؟ اب الحمدللہ ایسے واقعات کچھ سامنے آنے لگے ہیں، علماء کے لوگ بیانات سنتے ہیں تو کچھ واقعات سامنے آنے لگے ہیں، بڑے بڑے لاکھوں پتی گھرانوں میں شادی ہوئی، لڑکی ایک چیز بھی لے کے نہیں گئی ہے ساتھ۔ کل ایک نکاح ہے، ڈیفنس میں رہتی ہیں وہ لوگ، آپ چاہیں تو ان کے ولیمے میں شرکت کر لیں اپنی ذمہ داری پہ، ٹھیک ہے، دیکھ لیں جا کے، مجھے بھی دعوت دی ہے لیکن میرے پاس چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں نہیں جا رہا، لیکن بار بار ایک چیز سوچ کے جانے کا خیال ہوتا ہے کہ ان کی ڈیفنس میں رہتے ہیں، مالدار لوگ ہیں، بارات بھی نہیں کر رہے، جہیز بھی نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسے ہی کر رہے ہیں بھائی، نکاح ہوگا، کل ولیمہ ہے اور کس کوئی انہوں نے شادی ہال بک کرا لی ہے، میرے پاس بھی آج کارڈ آیا تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے جانے کا، میں نے منع کر دیا، لیکن بار بار خیال ہوتا ہے کہ اس طرح کے نکاح ولیموں میں تو جانا چاہیے نا انسان، دیکھے۔ تو ایسے چند اور بھی واقعات ہیں، تو یہ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ بھی تھوڑی سی ہمت کر لیں، ٹھیک ہے۔ بس یہ آیت کا اگلا حصہ بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ تو پہلی بات، اللہ نے کیا شرط لگائی؟ ان تبتہو، بولو بھائی، بی اموالکم، پیسہ کس کا خرچ ہوگا؟ تمہارا، مردوں کا ہونا چاہیے، لڑکی والوں کا ایک دھیلا بھی خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، محسنین، مقصد بیوی بنانا ہو، محض خواہش پوری کرنا مقصود نہ ہو، غیر مصافحین، نکاح کی پاک دامنی مقصود ہو، محض خواہش پوری کر کے چھوڑنا مقصود، بولو بھائی، نہ ہو۔ جیسے اب پیسوں کا ذکر آیا نا، تو اب ایسا نہ ہو کہ عورت ایک بکاؤ مال بن جائے، زیادہ قیمت لگا کے اس سے اپنی خواہش پوری کی، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا، یہ کام نہیں ہونا چاہیے، باقاعدہ نکاح ہونا چاہیے۔ نکاح میں اور زنا میں بنیادی فرق کیا ہے؟ نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، طلاق ایک وقتی چیز ہے کہ نباہ نہیں ہو سکا، چلو علیحدہ ہو جاؤ، نیت یہ نہیں تھی، معاہدہ یہ نہیں تھا، ارادہ یہ نہیں تھا، ارادہ یہی تھا کہ گھر بسانے کے لیے کی جا رہی ہے، نسل بڑھانے کے لیے شادی کی جا رہی ہے، سمجھ رہے بات؟ وہ ایک اتفاقی بات ہے، بعض دفعہ رخصتی سے پہلے بھی طلاق ہو جاتی ہے، بن نہیں سکی، حالات ایسے سامنے آ گئے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن پہلے سے یہ نہ ہو کہ خواہش پوری کروں گا اور چھوڑ دوں گا، جو زنا میں ہوتا ہے، متا میں ہوتا ہے، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا فمستمتعتم بھی منہن، پھر جب رخصتی ہو جائے اور تم ان سے لذت حاصل کر لو، فرمایا فآتوہن اجورہن فریضہ، تو ان کا جو مہر متعین ہوا تھا وہ ان کو دے دو۔ کیا مطلب؟ جب شوہر اپنی بیوی سے ہمبستری کر لیتا ہے تو مہر مؤکد ہو جاتا ہے، پھر بیوی کا حق بن جاتا ہے، اس سے پہلے بیوی کا حق نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر رخصتی سے پہلے شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی تو پورا مہر نہیں دینا پڑتا، بلکہ آدھا مہر دینا پڑتا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر رخصتی ہو جائے تو اس کے بعد پھر اب اگر تم طلاق دو گے تو تمہیں پورا مہر دینا پڑے گا، آدھا مہر یا مہر معاف نہیں ہوگا جب تک کہ وہ عورت صراحتن معاف نہ کر دے. آگے اس کے مزید احکام ہیں, وقت چونکہ زیادہ ہو گیا ہے, سوالات کی پرچیاں بھی ہیں, تو پھر آیت کا اگلا حصہ اور اگلی آیت انشاءاللہ پھر اگلے درس میں. آگے بھی آیات ہیں اسی سے متعلق احکام بیان کیے گئے ہیں, یہ بہت اہم آیات ہیں. ہمارے معاشرے میں ان آیات کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں, تو انشاءاللہ ہم سنیں گے, عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ شاید ہمیں توفیق عطا فرما دے. یہ سوالات ہیں کافی, یہ ذرا یہ سارے پکڑا دیں ایک دفعہ. اہل حدیث افراد چوتھے دن بھی قربانی کرتے ہیں اور اس پر دلائل دیتے ہیں, اس کی تفصیل بتا دیں, اور یہ کہتے ہیں کہ چوتھے دن بھی قربانی جائز ہے. یہ تفصیلی مسئلہ ہے, ابھی اتنا وقت نہیں ہے, تو اگلے ہفتے مجھے یہ سب سے پہلے یہی دیں, بلکہ میں اپنی جیب میں ڈال لیتا ہوں. تو اگلے ہفتے پھر سب سے پہلے اسی مسئلے کو انشاءاللہ بیان کر دوں گا درس کے بعد. عید الاضحیٰ کے دن کا آدھا روزہ آدھے روزے کے حوالے سے فرمائیں رکھنا چاہیے قربانی کے گوشت. یہ روزہ نہیں ہوتا عید الاضحیٰ کے دن, اس کو لوگ روزہ سمجھتے ہیں, روزہ نہیں ہے, بلکہ سنت یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن کچھ کھایا نہ جائے, جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی عید الاضحیٰ کے دن پہلا لقمہ جو آپ کے حلق مبارک میں اترتا تھا وہ قربانی کا گوشت ہوتا تھا. اس لیے سنت عمل یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن صبح کچھ نہ کھایا جائے, کیونکہ اللہ کی ضیافت ہے نا, تو ضیافت میں اگر آپ نے کسی کے مہمان بن کے گئے اور پیٹ بھر کے چلے گئے تو اس کو غصہ آئے گا نا, وہ کہے گا بھائی میں نے آپ دعوت کی بھی تھی اور آپ پہلے سے کھا کے آ گئے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے, تو اللہ بھی چاہتے ہیں بھوکے رہو, جب میں تمہیں کلیجی پھیپڑے اور یہ سب چیزیں چانپے وہاں پہ میں لا کے رکھوں گا نا تمہارے سامنے, اس میں سے کھانا. لیکن یہ اس صورت میں ہے, پہلے زمانے میں لوگ بہت ماہر ہوتے تھے, ادھر جانور کو نہر کیا, کھال اتاری, آدھا گھنٹے میں سارا کام ہو جاتا تھا. میں نے دو تین دفعہ اس سنت پر عمل کی کوشش کی, کافی مشکلات پیش آئیں, کیونکہ ہمارے ہاں قصائیوں کے پاس تو ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے نا, وہ پھر اتنا لمبا کھینچتے ہیں, عصر کے بعد جا کے نمبر آتا ہے, تو عید ایسا ہی ہو جاتی ہے. تو یہ اس کے لیے تو عمل کرنا آسان ہوگا جس کے چلو 10-11 بجے تک تو تیار ہو جائے نا گوشت. لڑکی کے نکاح میں وکیل اور گواہ کا محرم ہونا ضروری ہے نہیں؟ کیا کسی ہندو کی چغلی لگانا اتنا بڑا گناہ ہے اپنے سگے بھائی کے؟ جی ہاں, غیبت کسی کافر کی بھی جائز نہیں ہے, یہ انسانی حقوق میں سے ہے. تحقیق کرنی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے عقائد کے اعتبار سے ان کا شمار مقلدوں میں ہوگا یا غیر مقلدوں میں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کا چیپٹر کافی دنوں بعد پھر شروع ہو گیا ہے. یہ چار ائمہ میں سے کس امام کی تقلید کرتے ہیں؟ نیز ان کا فقہ سے کوئی تعلق ہے یا یہ بھی صرف قرآن و حدیث صحیح حدیث پر اکتفا کرتے ہیں؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منطق اور عقلی دلائل پر قابلیت عطا فرمائی ہے, اور جو ان کی سب سے بڑی قابلیت ہے وہ یہ کہ ہندو عیسائیوں اور یہودیوں کی کتابوں سے دین اسلام کو, حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باست کو, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور آپ کو آخری نبی اور رسول ثابت کرتے ہیں. اگر کوئی ان کی صرف قابلیت سے نفع اٹھانے کے لیے ان کی اسپیچز سنے تو کیا یہ درست ہے, یا پھر کلی طور پر ان کی اسپیچز سے اجتناب کیا جائے؟ یہ تو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں, یہ جو ادیان باطلہ اور اسلام اور دوسرے مذاہب کا تقابل, اس میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو غیر معمولی مہارت حاصل ہے, تو اس قسم کی اسپیچز ان کی ضرور سننی چاہیے. لیکن جہاں مسائل کی بات آتی ہے ڈاکٹر ذاکر نائک گڑبڑ کرتے ہیں, تو یہ کسی مسلک سے ان کا تعلق نہیں ہے, چاروں ائمہ میں سے ہیں یہ غیر مقلد ہی, اگرچہ یہ بعض بیانات میں انہوں نے اپنے آپ کو حنفی بھی کہا ہے, تو غیر مقلد بھی ہیں. لیکن مسئلہ غیر مقلد یا مقلد ہونے کا نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ ان کے دلائل ادھورے ہوتے ہیں. اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں نا کہ عوام آدھے دلائل سنتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ بس یہی ہے سب کچھ. تو ہونا یہ چاہیے کہ ایک اتنی بڑی مسند پہ ایک آدمی بیٹھا ہو تو وہ ائمہ کے احترام کے ساتھ ایک مسئلے کو بیان کرے اور دوسرے مذہب کی دلیل بھی بیان کرے کہ بھئی امام حنیفہ کی یہ دلیل ہے اور ان کی یہ دلیل ہے, ان کا یہ جواب, ان کا یہ جواب, تو دونوں کے دلائل ہیں. اس طرح سے اس مسئلے کو بیان کرنا چاہیے, جبکہ ان کی عادت یہ ہے کہ یہ اکثر ایسے بیان کرتے ہیں کہ جو میری رائے ہے 100% وہی درست ہے, باقی جو ہے نا اس کے خلاف جو چلے گا تو وہ گویا حدیث کی مخالفت کر رہا ہے. اس کی کئی مثالیں ہیں, ابھی وقت نہیں ہے, وہ مثالیں اکثر میں بیانات میں دیتا رہتا ہوں. تو یہ طرز خطرناک ہے, یہ درست نہیں ہے. مولانا صاحب اجتماع کے بیان میں ایک صاحب کا بیان میں اصرار تھا کہ چونکہ دعوت دیے بغیر جہاد کیا جا رہا ہے اس لیے مسلمان ہر جگہ مار کھا رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ پہلے دعوت پھر جزیہ پھر آخر میں لڑائی, حضرت وضاحت درکار ہے. دعوت جو جہاد سے پہلے دی جاتی ہے یہ وہ دعوت نہیں ہے جو تبلیغی جماعت والے دیتے ہیں. تبلیغی جماعت والے جو دعوت دیتے ہیں یہ تذکیر ہے, آپس میں ایک دوسرے کو نصیحت ہے. جہاد کے لیے جو دعوت ضروری ہے وہ تو صحابہ کرام ایک مرتبہ قوم کے سردار کو دیا کرتے تھے اور وہی سردار پوری قوم کو پہنچا دیتا, اور وہ مختصر ہوتی تھی, توحید کی دعوت, رسالت کی دعوت, اور پھر اس کے بعد کہ یہ قبول کر لو ورنہ جزیہ دو, ورنہ پھر لڑائی ہے. تو یہ وہ والی دعوت نہیں ہے، یہ بھی ضروری ہے تبلیغ کی دعوت، مگر جہاد والی دعوت یہ وہ نہیں ہے. جو جہاد والی دعوت ہے نا، جس جہاد سے پہلے جو دعوت ضروری ہے، وہ دعوت امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں فرمایا آج سے 1300-1400 سال پہلے، کہ وہ دعوت پوری دنیا میں پہنچ چکی ہے. اب تو الیکٹرانک میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، اس کے ذریعے اسلام کا تعارف پہلے سے بھی زیادہ دنیا میں پہنچ چکا ہے. اس دعوت کا مطلب اسلام کا تعارف ہو جانا چاہیے تاکہ ان کو پتا چلے کہ مسلمان کس بات پہ لڑتے ہیں. تو اس لیے یہ بات تو درست نہیں ہے کہ دعوت پہنچی نہیں ہے لہذا جہاد نہیں. البتہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جہاد کے لیے صرف دعوت کی شرط کافی نہیں ہے، اقدامی جہاد کے لیے دعوت بھی ضروری، وہ دعوت والی شرط تو پوری ہو گئی. دوسری چیز ضروری ہے طاقت اور قوت، آپ میں لڑنے کی قوت بھی ہو. یہ والی شرط مسلمانوں میں اقدامی جہاد کے لیے نہیں پائی جاتی. اپنا دفاع کرنا مشکل ہو رہا ہے جس قوم کے لیے، فلسطین میں، افغانستان میں، عراق میں، تو وہ قوم کو یہ حکم دینا کہ وہ چڑھ کے کسی دوسرے ملک پہ چڑھائی کرے، تو یہ زمینی حقائق کے لحاظ سے یہ غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ مکرمہ میں جہاد نہیں کیا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ ایمان نہیں بنا تھا یا یہ، اس کی وجہ کہ طاقت نہیں تھی لڑنے کی. مکہ میں حضرت بلال کے سینے پر پتھر رکھے جا رہے ہیں، وہ یہ ظلم سہ رہے ہیں، خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، مسلمان حضرت خباب کو اس ظلم سے نہیں بچا سکتے تھے، تو ایسی کمزور قوم کو حکم دیا جائے کہ ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ، تو ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے بنی اسرائیل جب فرعون کے مظالم سہ رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو مصر سے نکالنے کی تو کوشش کی ہے، فرعون سے لڑوانے کی کوشش نہیں کی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ طاقتور حکومت ہے، اس کے غلام بنے ہوئے ہیں، تو کیسے وہ کیسے بغاوت کر لیں گے وہ. تو یہ طاقت. اور مدینہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو مدینہ میں بھی آپ نے شروع میں 10 سال تک عمومی طور پر دفاعی جہاد کیا، اقدامی نہیں کیا، طاقت نہیں ہے. غزوہ خندق میں بھی آپ نے چاروں طرف خندقیں کھدوائی ہیں کہ آنے سے روکو، بس بڑھ کے چڑھائی نہیں کی ہے، مدینہ آنے سے روک دو کسی طریقے سے، اپنے ملک کی، اپنے وطن کی، اپنے شہر کی حفاظت کر لو. ہاں جب 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا، چاروں طرف قبائل مسلمان ہو گئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کرنے کے لیے پورا لشکر لے کر مکہ کی طرف تشریف لے گئے. تو نبی کی سیرت بھی بتاتی ہے کہ جہاد طاقت کے ساتھ مشروط ہے، پاور ہونی چاہیے، تبھی قرآن نے کہا عیدو لہم مستطاعتم من قوا، قوت پہلے اکٹھی کرو، وہ نہ ہو پھر لڑنا. آپ کہتے ہیں نا پاکستان کو چاہیے امریکہ پہ حملہ کر دے، تو پاکستان جن جہازوں سے حملہ کرے گا نا، وہ جہاز بھی امریکہ سے ہی ادھار لیتا ہے. سعودی عرب کو اگر آپ کہیں یہ چڑھائی کر دے، تو سعودی عرب کے جو طیارے ہیں نا امریکہ سے آئے ہیں، اور ان میں پاسورڈ بھی لگا ہوا ہے، جیسے ہم کمپیوٹر پہ جب تک پاسورڈ نہیں ہو نا، تو وہ جہاز کو بھی وہاں سے بٹن نہیں دبے گا تو اڑے گا ہی نہیں وہ. پھر اس کی حدود ہیں کہ یہ اتنی حدود سے باہر نکلا تو پھر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہٹ کر دیں گے اس کو. تو یہ کھلونے ہیں میرے بھائی، ٹھیک ہے نا، پٹاخے ہیں شب برات کے، بم ہیں وہ شب برات کے پٹاخے ہیں، اور یہ جو ہمارے طیارے ہیں انڈیا کے مقابلے میں تو ہیں، باقی یہ کہ باقی یورپی دنیا کے مقابلے میں ٹیکنالوجی کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے آرام سے تسلی کے ساتھ بیٹھ جائیں، صحیح ہے نا. دفاعی جہاد جو ہو رہا ہے نا، اسی پہ زور لگائیں جو افغانستان میں، فلسطین میں ہو رہا ہے، اسی سے شاید اللہ تعالیٰ مستقبل میں مسلمانوں کی راہیں کھول دیں. باقی دعوت اور تبلیغ کا کام اپنی جگہ ہے، وہ ایک الگ شعبہ ہے مستقل. مسلمانوں میں دین کی تبلیغ، نہی عن المنکر، عمل بالمعروف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کام کیے ہیں. کسی ایک شعبے کی بنیاد پر دوسرے کی نفی کرنا مقصود نہیں ہے، نہ اس کی نفی کرنا جائز ہے. آخری سوال رہ گیا. میرے والدین کے ماموں چچا تایا سے میرا پردہ ہے، کتنی عمر کے لڑکے سے پردہ؟ 10 سال کے بچے سے پردہ شروع کر دینا چاہیے؟ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر بچہ قدرتی طور پر بائیں ہاتھ استعمال کرتا ہے، اس کو روک ٹوک کرنی چاہیے؟ ضرور کرنی چاہیے. بائیں ہاتھ سے کھانا پینا غلط ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت تنبیہ فرمائی. فضائل جہاد پر اردو میں کوئی کتاب ہو؟ فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے. قرآن مجید فضائل جہاد پر بہترین کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، بہت ساری آیتیں ہیں، پڑھ لیا کریں. اور بھی ہیں کتابیں، علماء نے لکھی ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں. سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.